بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بات یہ چل رہی تھی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر الصبر اور شہر المواساط قرار دیا ہے. تو مواساط کی تشریح اور اس کے متعلق کچھ باتیں کئی دن سے عرض کر رہا ہوں، یعنی ہمدردی اور غمخواری، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی، جس کے تین شعبے عرض کیے تھے کہ دوسرے کے رنج سے رنجیدہ ہونا، دوسرے کے رنج کو یا تکلیف کو اگر دور کرنا اپنے بس میں ہو تو اس کی کوشش کرنا، تیسرے یہ کہ ہر دوسرے شخص کے ساتھ ویسا سلوک کرنا جیسا کہ آدمی اپنے لیے چاہتا ہے. اس کا مجموعہ مواساط ہے. تو اس مواساط کے جذبے کو پیدا کرنا مقصود ہے رمضان المبارک میں بندوں کے اندر، اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو رحم کا جذبہ، دوسروں کے لیے رحم دلی، اس کا جذبہ دل میں پیدا ہو. دوسرا، غصے کو قابو میں کرنے، کل جو بات کر رہا تھا وہ غصے کو قابو کرنا، کیونکہ جب غصہ بے قابو ہوتا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا ہوتا، اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ان کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں. تو غصے کو قابو کرنا یہ بڑا ضروری ہے مواساط پیدا کرنے کے لیے، اور عام طور سے یہ بات ہوتی ہے بڑی مشکل. بعض طبائع تو ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کے اندر سے غصے کا مادہ یا تو بہت ہی کم کر دیا، بہت کم کر دیا، لہذا وہ غلط استعمال ہوتا ہی نہیں کبھی. جیسے ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے یہ بات میں نے بارہا سنی اور اس پر حیرت بھی، تعجب بھی، اور ساتھ ساتھ ان کی عظمت کا احساس بھی. وہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی بھر اپنی اہلیہ سے کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی، کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی اہلیہ سے. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کرامتیں لوگوں کی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا تھا اور وہ پانی میں تیر رہا تھا، اور یہ کرامتیں. کرامت حقیقت میں یہ ہے کہ 60 سالہ تعلق، اور ایسا تعلق جس سے زیادہ قرب کا تعلق کوئی اور نہیں ہوتا، اس میں طبیعت کے خلاف ناگواری کی باتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. اس میں یہ ہونا کہ زندگی بھر کبھی لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی, اور پھر ان کی اہلیہ نے بھی تصدیق فرمائی, بلکہ انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا, حضرت کی اہلیہ نے میری اہلیہ سے بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے یاد نہیں ہے کبھی حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مجھ سے کبھی یہ کہا ہو کہ فلاں کام کر دو, کبھی یہ کہا ہو کہ پانی پلا دو. ساری زندگی مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی مجھے کسی کام کا حکم دیا یہ کام کر دو. میں اپنے شوق سے اپنی فکر سے ان کی راحت رسانی کا جو کام کر سکتی وہ کوشش کرتی تھی, لیکن ان کے منہ سے نہیں سنا. بتاؤ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ تو یہ کرامت تو خیر ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی, اللہ کے چیزہ چیزہ بندے ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جس مقام سے سرفراز فرماتے ہیں. لیکن عام طور سے اگر دیکھا جائے تو 99% افراد غصے کے شکنجے میں ہوتے ہیں, اور اس کے شکنجے میں ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے. اس کو اس کے نتیجے میں آدمی کسی گناہ میں مبتلا ضرور ہو ہی جاتا ہے. لہذا غصہ تو ہر ایک میں ہوتا ہی ہے, اور اس میں حکمت بھی ہے جیسا میں نے کل عرض کیا تھا. لہذا غصہ ختم کرنا مقصود نہیں, غصہ ختم کرنا مقصود نہیں, غصے کو قابو کرنا مقصود, کہ وہ غلط جگہ پر استعمال نہ ہو, غلط طریقے سے استعمال نہ ہو, یہ ہے مقصود. ختم تو ہوگا نہیں, لیکن اس کا صحیح بعض جگہ اس کا استعمال ضروری بھی ہو جاتا ہے, بعض جگہ اس کا استعمال ضروری بھی ہو جاتا ہے. اگر ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بعض اوقات اس کو غصہ کرنا پڑتا ہے, ایک مربی ہے وہ اپنے زیر تربیت فرد کی تربیت کرنے کے لیے اس کو غصہ کرنا پڑتا ہے, ایک افسر ہے کسی محکمے کا ذمہ دار ہے اس کو اپنے ملازمین کی بدعنوانیوں پر غصہ کرنا پڑتا ہے, اور اگر نہ کرے تو وہ خراب ہو جائے, ان کی تربیت صحیح نہ ہو وہ خراب ہو جائے, ڈھیٹ ہو جائے اور نقصان پہنچائے, خود ان کا بھی نقصان ہو دوسروں کا بھی نقصان ہو, لہذا غصہ کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو یہ بڑا نازک کام ہے کہ غصہ صحیح موقع پر ہی ہو, اور جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہو, اس سے زیادہ نہ ہو, یہ حد میں رہے, یہ بڑا مشکل کام ہے, نازک کام ہے. اور اسی نازک کام کی تربیت اور مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو اپنے ماتحتوں کے اوپر خاص طور سے جو اپنے ماتحت ہیں، زیر دست ہیں، ملازمین ہیں، چھوٹے ہیں اپنے درجے کے اعتبار سے، جو جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے وہ ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے اور اسی طریقے سے جو بھی ماتحت شاگرد ہوتے ہیں شاگردوں کے ساتھ کے، تو ان کے اوپر عام طور سے کیونکہ اس پہ ذرا داؤ چلتا ہے نا، کسی بڑے پہ آدمی غصہ کیا کرے گا، جس کا درجہ اپنے سے اوپر ہے اس پر غصہ کیا کرے گا، اور اگر کرے گا بھی تو منہ کی کھائے گا، بڑے سے کیا، لیکن یا تو ہوتا ہے برابر کے آدمیوں سے یا ہوتا ہے اپنے سے جو درجے میں چھوٹے ہیں، برابر کے آدمی میں بھی لحاظ ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹا ہے تو جس کا درجہ اپنے سے نیچا ہے تو بظاہر حالات وہ نیچے درجے کا ہے، اس کے اوپر خوب داؤ چلتا ہے اور خوب اس کے اوپر غصے کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، تو وہ لیکن اسی وقت ہونا چاہیے، ایک تو ضرورت کے وقت ہو، بلا ضرورت نہ ہو، دوسرے جب ہو تو حد کے اندر رہے، حد سے زیادہ نہ ہو، یہ دو تقاضے ہیں اس کے صحیح ہونے کے. اللہ اکبر، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنتوں میں بیان ہوا ہے کہ آپ عام طور سے غصہ نہیں فرماتے، لیکن اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود پامال ہو رہی ہوں تو اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہوتے تھے، اور چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا غصے کی حالت میں، لیکن جتنا ضروری ہے بس اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے نہیں، یہ حد قائم. تو یہ چیز جو ہے نا بھائی، یہ کہ ایک تو ضرورت کے وقت ہو، اور ضرورت کے وقت بھی بقدر ضرورت ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، حد میں ہو، اس کی پہچان آسان کام نہیں، ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، یہ کہیں رگڑے کھا کر ہی حاصل ہوتی ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے درحقیقت، سب سے پہلے جس کی علاج کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو حد سے بڑا ہوا غصہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے تکبر سے، اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، اور بڑا ہونے کے نتیجے میں سمجھتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ میرے سے کم ہے اور میرا ماتحت ہے، تو دل میں چونکہ بڑائی آ گئی تو اب میں تو بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، تو اپنی بڑائی کے تصور سے اس کے اوپر جاؤ بے جا آدمی غصے کا استعمال کرتا ہے، تو اصل منشا تکبر ہوتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کا علاج کر دے، تواضع ہو اس انسان کی طبیعت میں، تکبر نہ ہو، تو پھر غصہ بھی اسی نسبت سے کم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو آدمی کو ہر وقت اپنی حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے، میں چاہے کتنا بڑا عالم بن جاؤں، کتنا بڑا مصلح بن جاؤں، مربی بن جاؤں، कोई बड़ा साहिब मनसब बन जाऊं, किसी ओहदे पर पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी हकीकत यही है जो किसी ने कहा था कि अव्वलु का नुत्फतुन मज़रा व आखिरु का जीफतुन कज़रा व फी अंत तहमिलु फीमा बैन ज़ालिकल अज़रा, कि तेरी हकीकत क्या है, गौर कर तेरी हकीकत क्या है। तू एक गंदा नुत्फा था, था कि नहीं था, जो भी इंसान है कितना ही बड़ा हो गया हो अपनी हकीकत को गौर करे क्या था, नुत्फतुन मज़रा और आखिरी अंजाम तेरा क्या होना है, जीफतुन कज़रा, ऐसा मुर्दार बनेगा कि तेरे अंदर से बदबू उठेगी, ऐसी बदबू उठेगी कि घर वाले जो तेरे मोहब्बत करने वाले हैं वो भी तुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं होंगे, मरने के बाद तेरे जिस्म को कहीं दफन करके आएंगे, अपने घर में रखने को तैयार नहीं होंगे। जी आखिर तेरा आखिरी अंजाम ये है। और इन दोनों के दरमियान तू अगर अपने पर गौर करे तो हर वक्त नजासतों की पोट लिए फिर रहा है अपने जिस्म में। अल्लाह मैंने खाल के जरिए पर्दा पोशी कर रखी है, जरा सी खाल कहीं से चीरो अंदर से कहीं खून निकलेगा, कहीं पीप निकलेगी, तो गंदगी का तू मुजस्मा है। और तो किस बात पर अकड़ है, किस बात पर इतराना है, अगर कोई कमाल है, अगर कोई जमाल है तो वो किसी का दिया हुआ है, उसने दे दिया अपने फजल व करम से, तुझ में थी ये ताकत के तू खुद हासिल कर लेता। अगर इल्म दिया है तो इल्म भी उसी की आता है, अगर माल दिया है तो माल भी उसी की आता है, अगर शोहरत दी है तो शोहरत भी उसी की आता है, अगर इज्जत दी है तो वो भी उसी की आता है, जब चाहे छीन ले। और मंजर देखे होंगे कि बड़े से बड़ा सेहतमंद ताकतवर, जिसको अपनी ताकत पर नाज था, जिसको अपनी कुव्वत पर नाज था, जब अल्लाह ताला ने चाहा उस कुव्वत को वापस लाना ले जाना, तो ऐसा हो गया जैसे बेजान वरक, ऐसा हो गया। यही अकड़ फूं करने वाला जरा बीमार पड़ जाए तो न उठने के काबिल, न चलने के काबिल, न बैठने के काबिल। तो किस बात पर अगर आदमी दिखाए, किस बात के ऊपर आदमी अपने आप को दूसरों से बढ़कर समझे, जो कमाल है उसकी आता है, जब चाहे छीन ले। ये इल्म आम तौर से जो इल्म है ना, ये सबसे ज्यादा पैदा करता है, अल्लाह बचाए, बड़ाई का एहसास और तकब्बुर का एहसास, मैं बड़ा आलिम हूं, इसका एहसास बहुत सबसे ज्यादा होता है, सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि है तो वही आलिम, जब अगर आलिम है तो कैसे इनकार करे मैं नहीं हूं, यानी इल्म किसी चीज का हासिल है तो वो कैसे इनकार करे कि मैं इल्म नहीं रखता, दूसरों के मुकाबले में अनपढ़ है, जाहिल है, वो बेचारा पढ़ना लिखना नहीं जाता, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, तुम्हें बयान करना आता है, तुम्हें तस्नीफ करनी आती है, तुम्हें तदरीस करनी आती है, कैसे इनकार कर दे आदमी की, ये नहीं। इसलिए बस खराबी यह होती है कि उसकी वजह से अपने आप को अफजल और दूसरों से बेहतर समझना शुरू कर देता है कि ये क्या है, मैं हूं हकीकत में जो अल्लाह ने। लेकिन जिस चीज पर नाज कर रहे हो, इल्म पर नाज कर रहे हो, वो इल्म ऐसा है, एक वक्त ऐसा, जब एक वक्त तो ऐसा आता ही है इंसान के ऊपर अगर वो जिंदा रहे, कि कैला याला में बाद इल्म इन शैया, सब कुछ जानने के बावजूद आखिर में सब बुला दिया, سارے علوم، سارے معارف، ساری وہ سب ختم ہو گئی. آخری جب عمر میں آدمی پہنچتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ لَكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا، سب بھول جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے محدثین، جلیل القدر محدثین ہیں، ان کے حالات میں لکھتا ہے کہ اختلط فی آخر عمری، آخر عمر میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، لہذا ان کی روایتوں کا کچھ بھروسہ نہیں. اس زمانے کی جو روایتیں کریں وہ اس کا کچھ بھروسہ نہیں. تو وہی تو علم والا ہے جس کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا، وہی تو علم رکھنے والا ہے کہ جو علامہ کہلاتا تھا، کس مقام کے تک پہنچا ہوا تھا، لیکن جب اللہ تعالی نے چاہا واپس لے لیا. کس پر، کس بات پر آدمی اصرار رکھ کرے کہ وہ میری ہے؟ ارے تمہاری کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھی، جو کچھ بھی ہے اس کی عطا تھی، جب چاہے وہ سلب کر لے. کس بات پر اکڑ؟ ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ایک دن میں حاضر تھا تو فرمانے لگے کہ کوئی کاغذ تھا جس کے اوپر مجھے دستخط کرنے تھے. کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ دستخط کرنے کے لیے بیٹھا، یاد ہی نہیں آ رہا کہ میں دستخط کیسے کرتا ہوں. کافی دیر تک یاد ہی نہیں آیا کہ کیسے کرنا ہے، دستخط کیسے کرنے. وہ دستخط ایسی چیز ہے جو آدمی کے قلم پر، ہاتھ پر چڑھے ہوئے ہیں، جب جلدی سے کر دیا. اس وقت اللہ تعالی نے نہیں چاہا تو نہیں کیا. اور اللہ تعالی نے مجھے تو یہ اس کا بہت ہی تجربہ کروایا اپنے فضل و کرم سے، کہ بہت کتابیں لکھیں اور کتابوں کے اندر لکھتے وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی وقت ایسا ہوتا تھا کہ قلم برداشت تھا، قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا اور چند منٹوں کے اندر صفحے ہو. اور کبھی ایسا ہوتا قلم ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوں، دماغ میں مضمون بھی موجود ہے، کیا لکھنا ہے، ایک لفظ لکھتا ہوں کاٹ دیتا ہوں، دوسرا لفظ لکھتا ہوں کاٹ دیتا ہوں، تیسرا لفظ لکھتا ہوں کاٹ دیتا ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہا کس طرح لکھوں، نہیں سمجھ میں آ رہا. گھنٹے گزر گئے ایک سطر نہیں لکھ پایا. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات دکھاتے رہتے ہیں انسان کو اپنی زندگی میں، ہر ہر قدم پر دکھاتے رہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کمال نہیں، جو کچھ ہے ہماری عطا ہے، جب چاہیں گے، جب تک چاہیں گے اس تمہاری اس کمال سے کام لے لیں گے، جب چاہیں گے واپس لے لیں گے. تو اکڑے کس بات پر آتے ہیں، کس بات پر تکبر؟ ہاں اگر خیال آتا ہے کہ الحمدللہ فلاں نعمت مجھے حاصل ہے، دوسروں سے کچھ زیادہ میرے پاس علم ہے، دوسروں سے کچھ زیادہ دولت ہے، دوسروں سے کچھ زیادہ شہرت ہے، تو جب کبھی خیال آئے تو اس کو سمجھو کہ یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے اوپر اس کے اوپر شکر ادا کرو، اس کو اللہ کی عطا سمجھو، اپنا کمال نہ سمجھو. جب یہ بات پیدا ہوگی تو یہ تکبر کی جڑ کاٹے گی، شکر کی کثرت، یعنی یہ تکبر کی جڑ کاٹے گی، تکبر کی جڑ کٹے گی. تو جتنا جتنا کٹے گی اتنا ہی غصے کے اندر غصہ جو ہے وہ کم ہوگا. جب آدمی اپنی حقیقت سمجھتا ہے کہ میری تو ذات میں میرے کوئی کمال نہیں، تو پھر اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے. تواضع پیدا ہوتی ہے تو غصہ بھی کم ہوتا ہے. तो पहला इलाज तो आदमी को करना पड़ता है तकब्बुर का, अपनी बड़ाई का खन्नास दिमाग से निकाले, ताकि गुस्से का इलाज हो। दूसरा ये कि जब कभी किसी की तरबियत के लिए या भलाई के लिए, खैरखाही के लिए गुस्सा करना पड़े, तो उसको हद में कैसे रखा जाए। गुस्सा ऐसी चीज है कि जब आ गया तो वो आदमी आपे से बाहर होने लगता, उसको हद पर रोकना मुश्किल है। तो हमारे हजरत कबीर मुकद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताला के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने एक बड़ा काम का नुस्खा इस सिलसिले में बताया, वो याद रखने का है। है तो थोड़ा मुश्किल, थोड़ा मुश्किल, ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा मुश्किल, लेकिन भाई जब कोई मकसद हासिल करना पड़ता है तो थोड़ी सी मशक्कत भी उठानी पड़ती है। तो हजरत ने फरमाया कि उसका इलाज यह है कि जब किसी पर गुस्सा करने की जरूरत हो, बेटे पर, औलाद पर, शागिर्दों पर, मुरीदों पर, मातहतों पर गुस्सा करने की जरूरत हो, तो जिस वक्त तबीयत में इश्तेआल है उस वक्त ना करो। जिस वक्त तबीयत में इश्तेआल है, गुस्सा बहुत आया हुआ है, उस वक्त मत करो गुस्सा, उस वक्त हट जाओ जगह, क्योंकि जब तबीयत में इश्तेआल है तो वो बसा औकात तुम्हें हदूद से आगे बढ़ा देगा। जब जरा इश्तेआल कम हो जाए, इश्तेआल कम हो जाए यानी गुस्से की जो कैफियत इंसान के इख्तियार से बाहर की होती है वो जाती रहे, तो उस वक्त उसको बुलाओ, फिर चाहे मस्नूई गुस्सा करना पड़े, मस्नूई गुस्सा करना पड़े, मस्नूई करोगे तो वो हद से नहीं गुजरेगा, और वो जो शुरू में आ रहा था वो हद से गुजर जाएगा। तो किसी ऐसे मौके पर करो, मसलन किसी को देखा, अपने मातहत को, अपने छोटे को किसी गलत कारी में मुब्तला देखा, तो उस वक्त तो उसको बस हटा दो, तुम भाई ये नहीं करते, हटा दो, गुस्सा ना करो उस वक्त। उसके बाद फिर जब उसको मुस्तकिल समझाना हो तो उस वक्त बुलाकर उसको समझाओ, और समझाने में चाहे मस्नूई गुस्सा करना पड़े मस्नूई गुस्सा कर दो। इससे इंशाल्लाह हद से बाहर नहीं जाऊंगा। और भाई ये 100 बीमारियों की एक बीमारी है गुस्सा। अल्लाह ताला अपने रहमत से, अपने फजल करम से हमको, हम सबको इस बीमारी को काबू में लाने की तौफीक अता फरमाए। 100 बीमारियों की एक बीमारी, मफासिद इसके बेशुमार, नुकसानात इसके बे इंतहा, तो इसलिए इसका इलाज करने की बड़ी जरूरत है। और जब यह गुस्सा काबू में आ जाता है, अल्लाह ताला के फज़ल और करम से काबू में आ जाता है, तो फिर इंसान के अमल में एक ऐसी सरहद आ जाती है, वहां से आगे नहीं बढ़ता। और अगर बढ़ गया, कभी बढ़ गया, तो उसकी तलाफी। मैंने ये बात अपने हजरत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से भी सुनी, और अपने शेख हजरत आरिफी कदस अल्लाह ताला सुर्रहु से भी सुनी, کہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، بڑے ہر وقت حضرت کی خدمت پر رہتے تھے، حضرت کے منہ چڑھے بھی تھے، اور حضرت کی راحت رسانی کے لیے بھی بڑی کوئی دقیقہ پر گزارش نہیں کرتے تھے۔ بھائی نیاز نام تھا مرحوم، اور جو جتنے بھی حضرت والا حضرت حکیم الامت قدر صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے جو مریدین تھے، متعلقین تھے، خلفاء تھے، وہ بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ حضرت کے خادم خاص تھے، کیونکہ منہ چڑھے بھی تھے اور حضرت کے خادم خاص بھی تھے، تو بعض اوقات خانقاہ میں آنے والوں کے ساتھ کو کچھ تادیبی کارروائی بھی کر لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے حضرت والا سے یہ شکایت کی کہ یہ صاحب جو ہیں، یہ آپ کے جو بڑے بڑے خلفاء ہیں، مجازین ہیں، مریدین ہیں، متعلقین ہیں، کسی بھی درجے کے ہوں، ان کے اوپر یہ غصہ کرتے ہیں بعض اوقات، اور ان کو بعض اوقات یعنی ڈانٹنے کے انداز میں بات چیت کر دیتے ہیں۔ تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی جو ہمارے ملنے جلنے والے آتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح بد تہذیبی سے پیش آنا، یا ان کی عزت نہ کرنا، یا ان کی بے عزتی کرنا، یہ حضرت والا کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوا۔ تو حضرت نے بلا کر ان کو ڈانٹا، کہا بھائی نیاز، تم ہر ایک آدمی سے اسی طرح الجھتے رہتے ہو، لڑتے رہتے ہو، غصہ کرتے رہتے ہو۔ اب وہ بھائی نیاز جو تھے انہوں نے جو ہے منہ سے ان کے نکلا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اب وہ حضرت، ہم نے اپنے بابا سے سنا کہ ان کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ جو لوگ آپ سے یہ شکایت کر رہے ہیں وہ جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے ڈریں، کہنا ان کے بارے میں چاہتے تھے، مگر منہ سے یہ نکل گیا، حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ اب ذرا آپ سوچو، ایک مرید، نوکر، خادم اپنے آقا سے یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جس کا مطلب کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ نہ بولو، کیا کرے گا آقا؟ اور زیادہ غصہ آئے گا، اور زیادہ اس کو ڈانٹے گا، اور زیادہ برا بھلا کہے گا۔ لیکن جو ہی انہوں نے یہ کہا حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، حضرت نے ایک دم سے گردن جھکائی اور استغفر اللہ کہتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی تھی، اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا کہ جب انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ میں نے بڑی زیادتی کی، کہ یک طرفہ بیان پر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یعنی ابھی تو میں نے شکایت کرنے والوں کی شکایت سنی تھی، خود اس سے تو نہیں پوچھا تھا کہ تمہارا کیا موقف ہے، تم نے واقعی ڈانٹا کہ نہیں ڈانٹا، تم نے واقعی زیادتی کی کہ نہیں کی۔ حدیث میں یہ ہے کہ جب دو مخالف گروہ ہوں تو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو، ایک طرفہ بات پر کوئی فیصلہ نہ کرو، اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ कि मैंने जो एकतरफा शिकायतें आई थी उनके ऊपर मैंने डांटना शुरू कर दिया, ये मुझसे गलती हुई, लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते बाबू। यह है वक्काफन इंद हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद के सामने के आगे खड़े हो जाने वाले। ये कैसे पैदा हुआ? ये इस तरह पैदा हुआ कि अल्लामा इतने बड़े शेख कामिल, खानका के जिम्मेदार, सारी दुनिया उनके इल्म फजल और उनकी रूहानियत उनके तकवा की मोतरिफ, लेकिन ये फरमाते थे कि मैं अपने आप हर मुसलमान को अपने आप से फालन और काफिर से मालन कमतर समझता हूं। हर मुसलमान को हालन अपने आप से अफजल समझता हूं और काफिर को एहतमालन व मालन अफजल समझता हूं। कि क्या पता अल्लाह ताला इसको क्या ये कैफियत पैदा हो गई तो गुस्सा काबू में। हालांकि हजरत वाला के बारे में बहुत मशहूर है कि उनके यहाँ बड़े कवायद जवाबित थे और अगर कोई आदमी कायद जबते की खिलाफ वर्जी करता था तो जरा उसकी खबर भी ले ली जाती थी। हजरत गुस्से का भी मुजाहरा फरमाते थे, डांट भी देते थे, लेकिन हजरत वाला फरमाते हैं मैंने अपने शेख से सुना कि जब कभी अपने किसी मातहत को डांटने की नौबत आती है तो दो बातों का फौरन इस्तेज़ार दिल में होता है। फौरन उसी वक्त इस्तेज़ार क्या होता है? एक इस बात का इस्तेज़ार होता है कि मैं जो इसको डांट रहा हूं मेरी मिसाल ऐसी है जैसे बादशाह शहजादे से नाराज हो जाए और शहजादे को सजा देने के लिए जल्लाद से कहे कि तुम उसको सजा दो। जल्लाद कोड़े मार रहा है किसके? शहजादे को, है ना? लेकिन जल्लाद के दिमाग में कभी यह नहीं आ सकता कि चूंकि मैं शहजादे को कोड़े मार रहा हूं जहां शहजादे से ऊंचा हो गया मेरा वर्तमान। वो जानता है मैं जल्लाद का जल्लाद हूं, ये शहजादे का शहजादा है। एक आर्जी तौर पर किसी वक्ती जरूरत के तहत इसको मुझे यह हुक्म हुआ है कि मैं इसकी पिटाई कर दूं, वरना दर्जा इसी का हुआ, इसी का बड़ा हुआ है, ये शहजादा है मैं जल्लाद हूं। और जब कभी बादशाह सजा दे पाकर बादशाह से राजी हो जाएगा तो ये अपने शहजादे की कुर्सी में बैठेगा और मैं यहीं पर पड़ा रहूंगा। जल्लाद का जल्लाद। तो हजरत फरमाते हैं कभी तखल्लुफ नहीं होता, जब कभी किसी इसे को डांटता हूं तो ये सोच कर डांटता हूं कि ये शहजादा है मैं जल्लाद हूं। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है इसलिए डांट रहा हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी तरबियत मेरे सबूत कर दी है तो उसकी वजह से डांट रहा हूं, वरना हकीकत में मैं ये उसके दर्जा ऊंचा मेरा कम है। एक तो इस बात का इस्तेज़ार, दूसरे फरमाते हैं डांटता रहता हूं तुमने ये हरकत क्यों की, ऐसी हरकत क्यों की, और दिल दिल में अल्लाह ताला से कहता रहूं या अल्लाह जिस तरह मैं इसकी गिरफ्त कर रहा हूं आप अपने फजल करम से मेरी गिरफ्त न फरमाइएगा, आप इस तरह मुआखज़ा न फरमाइए जिस तरह मैं इसका मुआखज़ा कर रहा हूं। ऐन उस वक्त डांटते वक्त भी अल्लाह जल्ला जलालहू से ये अर्ज़ो नियाज़ हो रहा है कि अल्लाह मुझे मेरा इस तरह मुआखज़ा न फरमाइएगा जैसा मैं इसका मुआखज़ा कर रहा हूं। ये दो इस्तेज़ार के साथ जब बंदा इन दोनों बातों को पेश नजर रखेगा कि भाई दर्जा इसी का बुलंद है, एक जरूरत के तहत ये काम कर रहा हूं, और दूसरा अल्लाह ताला से ये फरियाद भी होगी कि अल्लाह मेरा इस तरह मुआखज़ा ना फरमाइएगा जैसा, तो कहां जाएगा तकब्बुर? اور جب تکبر نہیں ہوگا انشاءاللہ غصہ قابو میں رہے گا. اتنا ہی غصہ دکھایا جائے گا جتنے کی ضرورت تھی, اس سے آگے نہیں بڑھے گا. باقی یہ ساری باتیں میں نے کہہ تو دیں, آپ نے سن بھی لیں, اصول بھی سن لیے, قاعدے بھی سن لیے, یہ اصول ہے یہ قاعدے ہیں. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے سب قاعدے وعدے بھول بھال جاتے ہیں, سب قاعدے وعدے بھول جاتے ہیں, کیا پڑھا تھا کیا سنا تھا, اور اس کا نتیجہ ہے کہ آدمی بے اعتدالی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت نے مواعظ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک طوطا پالا ہوا تھا, اور اس طوطے کو اللہ اللہ کا ذکر رٹایا ہوا تھا, وہ صبح شام اللہ 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 ذکر کیا کرتا تھا طوطے کا, طوطے تو خوب ذکر کرتا تھا اللہ اللہ. ایک دم سے بلی آ گئی, بلی نے جو دبوچا تو سب اللہ 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 رہ گیا, اور ٹین 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 وہی ٹین ٹین شروع کر دی جو اس کی اصل زبان تھی. تو کسی نے اس کے اوپر تاریخی کتاب بھی کہا تھا کہ میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے, میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے, اللہ اللہ ہر رٹا کرتے, بلی نے آ کے جب دبایا کچھ نہ نکلا سوائے ٹے ٹے ٹے. یعنی یہ اس سے تاریخ بھی نکلتی ہے اس کے اس واقعے کی. تو حضرت نے یہ مقدمہ بھی نقل فرمایا ہے. تو وہ چونکہ مصنوعی طور پر رٹ رکھا تھا تو اس واسطے وہ تو اللہ اللہ ہو رہا تھا, لیکن جب اپنی اصل حقیقت پہ پہنچے بلی نے آ کے دبایا تو کچھ ذکر بھی کر یاد نہ رہا, اس وقت ٹین 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 شروع ہو گئی. تو حضرت فرماتے ہیں یہ اصول یا قاعدے سمجھ تو لیے, پڑھ تو لیے, لیکن اگر جب وقت آئے ان کے استعمال کرنے کا اس وقت ٹین ٹین نہ نکلے, اس وقت اس قاعدے پر عمل ہو تو تب ہے فائدہ. اور یہ عام طور سے نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ کسی اللہ والے کے ساتھ کے سامنے آدمی نے رگڑے نہ کھائے ہوں. جب رگڑے کھاتا ہے تو پھر اس وقت میں ان قواعدوں کے بھی قاعدوں کے اوپر تھوڑی سی ڈانٹ بھی کھانی کھائے, ذرا ڈانٹ کھائے بغیر جو ہے وہ بعض اوقات وہ خناس نہیں نکلتا, تھوڑی ڈانٹ بھی کھائے. اور اگر وہیں پہلے قدمی پر بھاگ کھڑا ہوا تو پھر آگے اللہ بچائے فائدے کی امید نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جو کچھ میں نے یہ بتائے ہیں اپنے بزرگوں کے تجربات بتائے, یہ باتیں جو ہیں تجربے کی ہیں, ان کی آزمائی ہوئی, تو اپنے طور پر اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. یا اللہ میرے اس جذبے کو اپنے فضل و کرم سے میرے قابو میں اس طرح کر دے کہ آپ کی رضا کے مطابق ہو, جہاں ہو غصہ ہو تو آپ کے لیے ہو. من احب للہ و ابغض للہ, محبت ہو تو اللہ آپ کے لیے ہو, غصہ ہو تو آپ کے لیے ہو. یہ دعا مانگتے رہو یا اللہ جب بھی ہو, اور اس کو قابو کر دیجئے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کے غصے کو اللہ نے قابو میں کر دیا ہے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، پھر بھی غلطی ہو جائے گی، پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، پھر بھی کسی وقت آپ سے نکل گیا، تو پھر اس کی تلافی، تلافی یہ ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لو. جو متکبر ہوتا ہے نا اس کو معافی مانگنا جو ہے بہت بڑا بہت پہاڑ ہے اس کے لیے، اس کے منہ سے یہ لفظ نکلنا میں تم سے معافی مانگتا ہوں یہ ایک پہاڑ ہے اس کے لیے. اور علاج اس تکبر کا یہی ہے کہ مانگے معافی، چھوٹے سے بھی مانگے، لیکن بعض اوقات چھوٹے سے مانگنے سے بھی چھوٹے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. چھوٹے سے بڑا معافی مانگے تو چھوٹا جو ہے وہ خدا نے کہاں عرش مولا پہ پہنچ جائے اس کا دماغ. تو اس وجہ سے اس کے بھی حضرت والا نے فرمایا، حضرت حکیم البقر صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر جب کہ اندیشہ ہو کہ اس سے معافی مانگنے سے اس کا دماغ خراب ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کے معافی مانگنے کے بجائے کسی اور طرح سے اس کی تلافی کر دو. اس کی جو دل شکنی ہوئی ہے تمہاری طرف سے اس کی کسی اور طرح تلافی کر دو. کبھی اس کی کوئی ہدیہ دے دو، کبھی اسے کوئی ملاطفت کی بات کر لو، کبھی اس سے اس کی تعریف کر دو وغیرہ وغیرہ، جس سے اس کا اثر جو ہے جو تمہاری زیادتی ہوئی تھی اس زیادتی کا اثر زائل ہو جائے. یہ ہیں باتیں جو تجربے کی ہیں جس نے اس ذات نے، حکیم الامت کی بات کر رہا ہوں، جس نے ان کو سارے مسائل کو کھرل کیا ہے، سارے رذائل کو کھرل کیا ہے، اور کھرل کر کے لب لباب ہمارے سامنے پیش کیا. تو اس کے تجربے کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سمجھ کے توفیق عطا کرے. جب غصہ ایک طرف دل میں رحم دلی ہے، غصہ قابو میں ہے، تو پھر دوسروں کے ساتھ آدمی جو معاملہ کرے گا وہ مواسات کا معاملہ ہوگا، وہ رحم دلی کا ہوگا، وہ غم خاری کا ہوگا، وہ ہمدردی کا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوامك، لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك، لك الحمد حمدا لا منتهى له دون مجيئك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت ويسرتها يا رحمن الرحيم. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا رحمن الرحيم يا غياث المستغيثين، بفضل وكرم وبن رحمة ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ یہ رمضان جب گزرے تو ہماری مکمل مغفرت آپ فرما چکے ہوں. یا اللہ ہمارے استحقاق کے بغیر بھی، یا اللہ ہماری احتیاط کو مد نظر رکھ کر اپنے فضل و کرم سے مکمل مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اس رمضان میں آپ ہمیں جیسا بنانا چاہتے تھے اپنے فضل و کرم سے ویسا ہی بنا دیجیے، جیسا آپ بنانا چاہتے تھے ویسا ہی بنا دیجیے. اے اللہ جیسے آپ بنانا چاہتے تھے ویسا ہی بنا دیجیے. یا اللہ اہلیت نہیں ہے تو اہلیت عطا فرما دیجیے، صلاحیت نہیں ہے صلاحیت عطا فرما دیجیے. یا اللہ استحقاق کوئی نہیں ہے اپنی رحمت سے، احتیاج بہت ہے، اس احتیاج پر نظر فرما کر ویسا ہی بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمة الله.